آل محمد واجعل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تمام حمد و ثناء اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے، ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کی صداؤں کو، ہماری پکار کو سننے والا اور ہم سب کے دلوں کے مخفی رازوں سے آگاہ ہے. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ایک اور مجلس میں آنے کی توفیق عطا کی اور اس در سے ہمیں وابستہ کیا. خداوند متعال کا شکر بجا لانا چاہیے جب بھی انسان کو توفیق کے فرش عزا ہو، اور دعا کرنی چاہیے اس فرش عزا پر کہ اللہ تعالی ہمیں محبت اور مودت اہل بیت کے ساتھ اس زندگی کے آخری لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب قبر میں جائیں تو امام حسین علیہ السلام اور بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب ہو. اگر ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے تو اس سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں. خواتین گرامی، ایک مختصر سا تمہیدی واقعہ، ایک گفتگو بیان کروں گی اور اس کے بعد اپنی مجلس کو آگے بڑھاؤں گی، اور وہ تمہید آج کل کے مسائل اور اس وقت کی پریشانیوں سے بہت زیادہ نزدیک ہے، کیونکہ یہ دور لوڈ شیڈنگ کا دور ہے اور کراچی والے بہت اچھے طریقے سے ان مسائل سے آگاہ ہیں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوڈ شیڈنگ کے انتظامات سب کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ انتظام ہر ایک نے کیا ہوا ہے. جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ جنریٹر خرید لیتا ہے، یو پی ایس خرید لیتا ہے، جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ ریچارجیبل لائٹ خرید کے رکھتا ہے، اگر اور اس سے بھی کم پیسے ہیں تو کم از کم موم بتی یا چراغ ضرور رکھتا ہے. کیونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے تقریباً 6:45 بجے کے بعد سے، جب اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے
اور سونے کے وقت تک انسان کے پاس کئی ایک گھنٹے ہوتے ہیں, اس میں اس کو بہت سارے کام کرنے ہیں, کھانا بھی کھانا ہے, کتاب بھی پڑھنی ہے, دعائیں بھی پڑھنی ہیں, اسی طرح سے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ہے, گھر کے کام انجام دینے, لہذا روشنی کی ضرورت ہے. جب تک کہ صبح نمودار نہ ہو, جب تک کہ انسان سوئے نہیں, اس کو کسی نہ کسی چراغ کی اور روشنی کے وسیلے کی ضرورت ہے. اور ہر عقل مند آدمی یہ کام کرتا ہے کہ وہ انتظام کر کے رکھتا ہے. جس نے یہ انتظام کیا ہے وہ عقل مند ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس تاریکی کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتا, اور جب صبح نمودار ہوگی تو سورج نکل آئے گا, سورج کی روشنی سے میں مستفید ہوں گا, اور جب تک سورج نہ نکلے انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے, ایسا شخص بے وقوف کہلائے گا جس نے اپنے زندگی کے لیے روشنی کا انتظام نہیں کیا. یہ جو اندھیرا ہے, یہ جو تاریکی ہے, یہ جو ظلمت ہے, یہ ظہور امام زمانہ سے پہلے غیبت کا دور ہے. غیبت کا دور ہماری زندگی کی تاریکی ہے. غیبت کا ہونا ہمارے لیے ایک مشکل ہے, غیبت ہمارے لیے ایک مصیبت ہے, غیبت ہمارے لیے اندھیرا ہے. اور وہ جو صبح نمودار ہوگی, جب سورج کی پہلی کرن نظر آئے گی, وہ ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ ہے.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
بس وہ صبح ظہور امام زمانہ ہے, اور یہ جو چراغ جلانے والا انسان ہے وہ شخص ہے جو غیبت کے دور میں کوئی انتظام کرتا ہے, امام زمانہ کے ظہور کے لیے کوئی تیاری کرتا ہے. امام کے آنے سے پہلے یہ سوچ کر نہیں بیٹھتا کہ جب امام آئیں گے تو وہ خود سارے کام کر لیں گے, وہ اصلاح کر لیں گے, وہ تمام ظلمتوں کو مٹائیں گے, وہ عدل کو واپس لوٹائیں گے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نعوذ باللہ, اگر کوئی شخص ایسا ہے اور وہ امام کے آنے سے غافل ہے, ظہور امام زمانہ کے حوالے سے نہیں سوچ رہا, تیاری نہیں کر رہا, آمادگی نہیں ہے, غافل ہے, دعائیں نہیں مانگتا, اپنی دعاؤں میں سچے دل سے امام کو طلب نہیں کر رہا, ان فرائض اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہیں دے رہا, وہ شخص ہے جو کوئی انتظام نہیں کرتا اور اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے کہ جب صبح ہوگی تو روشنی ہو جائے گی. بس منتظر وہ ہے جو حرکت میں ہو, منتظر وہ ہے جو انتظامات میں ہو, منتظر وہ ہے جو دعائیں بھی کرے اور امام کے لیے زمینہ بھی فراہم کرے, آنے کے لیے آمادہ ہو. یہی وجہ ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہو رہا اور امام کی غیبت طولانی ہو رہی ہے. جو فرائض ہمیں اور آپ کو بتائے گئے ہیں زمانے کے امام کے حوالے سے, اور بہت اچھا ہے کہ مقرر ان فرائض کو بیان کیا جائے. یقیناً بہت سے لوگ اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, مجھے معلوم ہے بہت زیادہ یہ موضوع ذکر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور ذکر کرنے کی ضرورت یوں محسوس ہوتی ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ امام زمانہ کے حوالے سے بہت غافل ہیں. اگر غفلت ختم ہو جائے, لوگ تیار ہوں اور میدان عمل میں نظر آئیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس موضوع کی ضرورت کم ہے. لیکن جب ہم عملی میدان میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, روزمرہ کی پریکٹیکل لائف میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, جس حد تک لوگ امام کے وجود سے غافل ہیں, اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ امام کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اور ایک اہم ترین مسئلہ کہ ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری زمانے کے امام کی ہے, ہماری گردن پر سب سے زیادہ حق ہمارے زمانے کے امام کا ہے. بے شک ہم امام حسین کی فرش ازا پر بیٹھے, لیکن امام حسین بھی اس سے زیادہ خوش ہوں گے جو ان کے فرزند کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہا. امام حسین بھی اس شخص سے زیادہ مطمئن ہوں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے جو ان کے فرزند کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہا ہے. تو پھر اگر کوئی ایسا عزادار ہے جو امام حسین کا نام لے کر ماتم کرتا ہے, ایسا عزادار ہے جو امام حسین کی نیاز بانٹتا ہے, ایسا عزادار ہے جو امام حسین کی کربلا کی تاریخ کو صرف سن لیتا ہے, ذکر کو سنتا ہے, گریہ کرتا ہے, ایک عزاداری کا یہ بھی ایک تصور ہے جس میں ماتم ہے, گریہ ہے, تبرکات ہے, مجلسوں میں جانا ہے, لیکن مجلسوں سے اٹھ کر آنا اور 8 ربیع الاول کے بعد اسی دنیا میں مست ہو جانا جس میں سب ہے, یہ بھی ایک عزاداری کرنے کا طریقہ ہے کہ 8 ربیع الاول کے بعد اسی ڈگر پر چلے گئے جہاں پہلی محرم سے پہلے تھے, اور 2 مہینے سیاہ کپڑے بھی پہنے، بہت ساری مجلسیں بھی برپا کی، بہت زیادہ ماتم بھی کیا، بہت زیادہ گریہ بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ اسی زندگی میں محو ہو گئے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب نہیں ہے، ہمیں ویسی عزاداری کرنی چاہیے جو امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہے، کیونکہ ایسا عزادار جو صرف ماتم کر کے اور مجلسوں میں شریک ہو کے 8 ربیع الاول کے بعد پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ 29 ذی الحج کو تھا، یہ عزادار امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں بالکل ویسا ہی ہے امام زمانہ کے لیے۔ فرض کریں اگر ہم امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو بالکل ویسا ہی ہے یہ اس شخص کا کردار جیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا، جو کوفے والے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کا کیا ہوگا، ہمارے باپ کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اگر ہم چلے جائیں گے تو ہم قتل ہو جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری جانیں چلی جائیں گی۔ ایسا شخص بھی بالکل وہی کردار ادا کر رہا، لیکن اگر عزاداری میں شریک ہونے والا شخص اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے، ایک قدم ہر سال آگے بڑھتا ہے، ہر سال اس کے نفس کے اندر ترقی آتی ہے، اس کی روح ترقی کرتی ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہر سال اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہر سال وہ امام زمانہ کے ظہور سے نزدیک ہو رہا ہے اور اپنی ذمہ داریاں زیادہ ادا کر رہا ہے، یہ وہ عزادار ہے جس سے یقیناً جناب سیدہ بھی خوش ہے، جس سے یقیناً امام حسین علیہ السلام بھی خوش ہے اور امام زمانہ بھی خوش ہے۔ تو ہمیں ایسا عزادار بننا ہے جو اہل بیت کے لیے فائدہ مند ہو، اہل بیت کو فائدہ پہنچانے والا، اور اہل بیت کو فائدہ کس چیز سے پہنچے گا یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس وقت یقیناً ایسے عزادار بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جو امام زمانہ کے بارے میں سوچتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم منتیں مانیں اور چڑھاوے چڑھائیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جھولے چڑھا رہے ہیں، انگلیاں چڑھا رہے ہیں، آنکھیں چڑھا رہے ہیں، اور بہت زیادہ منتیں مان کے امام بارگاہوں میں سونے اور چاندی کی چیزیں چڑھاتے ہیں، یہ ایک تصور ہے، بہت زیادہ لوگ اس قسم کے ہیں، اور خصوصاً جو لوگ نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں ان کے درمیان بہت رجحان ہے اس قسم کی چیزوں کا، اور زیادہ سے زیادہ ہم امام حسین علیہ السلام کی نیاز بانٹیں، یہ گروہ سمجھتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ میں ان چیزوں کی ممانعت نہیں کر رہی جس میں خصوصاً تبرکات ہیں، لیکن اس کا حد اعتدال اور منتوں میں منطقی ہونا یہ انتہائی اہم
محمد وعلی محمد وعجل فرجہم،
اس میں اعتدال لے کر آنا اور منطقی سوچ رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ کس چیز سے اہل بیت کو فائدہ ہوگا۔ جب اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جن کے حلیے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دینداری نہیں ہوتی، تقوی پرہیزگاری نہیں ہوتا، ایک عام حلیہ ہوتا ہے، ویسا حلیہ جو ایک گناہگار فاسق انسان کا ہوتا ہے، صرف سیاہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور وہ اس قسم کی باتیں ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ جھولا چڑھانا ہے، فلاں جگہ سونے کا علم چڑھانا ہے، چاندی کی یہ مانی ہوئی ہے، منت وہ مانی ہوئی ہے، تو اس قسم کا کردار جو ہمیں نظر آ رہا ہے بہت زیادہ عزاداروں میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے فائدے مند ہیں، جبکہ یہ لوگ دینداری کے حوالے سے صرف منتوں تک محدود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو، امام زمانہ کو ہم نے فائدہ پہنچانا ہے، ان کے مددگار بننا ہے، نصرت کرنی ہے، امام کو بھی نصرت کی ضرورت تھی، زمانے کے امام کو بھی نصرت کی ضرورت ہے، تو یہ سوچنا ہے کہ کیسے ہم نے مدد کرنی ہے امام حسین کی اور امام زمانہ کی۔ اگر کوئی مددگار ہے تو یقیناً وہ اہل بیت کے لیے فائدے مند ہے۔ ان نکات کو جب ہم غور کرتے ہیں، بہت زیادہ بعض اوقات باریکیوں کے ساتھ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ ہماری بصیرت میں شاید کمی ہے، ہماری سوچ میں وسعت نہیں ہے، اس وجہ سے کبھی زیادہ کھول کھول کر بتانا پڑتا ہے۔ ایک پہلی چیز جس کو شیخ عباس قمی نے درج کیا ہے اپنی کتاب نقوش عصمت میں، اور بہت زیادہ آپ کو دوسری جگہوں پر بھی یہ پہلا نقطہ نظر آئے گا کہ امام کے نہ ہونے پر مغموم اور محزون ہونا، یہ امام زمانہ کے غیبت میں ان کے چاہنے والے کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ جب امام نہیں ہمارے درمیان تو کیا ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ امام ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمیں اس بات کا غم ہے کہ امام ہمارے درمیان نہیں ہے؟ جو چاہنے والے ہیں، جو عرفا ہیں، وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں امام کے نہ ہونے سے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کے نہ ہونے سے محروم ہوتا ہے، باپ کی شفقتوں سے، محبت سے، رہنمائی سے، باپ کی سرپرستی سے، اور وہ کمی کو محسوس کرتا ہے، ایسے ایک شیعہ کو، ایسے ایک مومن کو امام کے نہ ہونے پر غم زدہ اور محزون ہونا چاہیے، اور اس غیبت کو، جس کو میں نے کہا یہ تاریکی ہے، یہ ظلمت ہے، امام کا نہ ہونا ہماری مصیبت ہے، اور صرف ہماری مصیبت نہیں، امام کی ہی مصیبت ہے، کیونکہ وہ حق جو امام کا تھا، جس کا ذکر سورہ قصص کی پانچویں آیت میں ہے، اور یہ آیت میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں اسی وجہ سے کہ اس آیت کو بہت زیادہ پڑھا جانا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جن کے حق کو زمین والوں نے غصب کیا ہے، جن کو زمین والوں نے کمزور بنایا ہے، ہم ان کو زمین کے اوپر طاقتور بنائیں گے، ان کے حقوق کو واپس دیں گے، زمین کے اوپر ان کو اپنا امام اور وارث قرار دیں گے۔ تو امام جو پردہ غیبت میں ہے، یہ امام کو لوگوں نے کمزور بنایا، یہ امام کو حکمرانوں نے کمزور بنایا، امام کا حق یہ تھا کہ وہ ہمارے درمیان ہوتے، حکومت کرتے، امام کے پاس طاقت اور قدرت ہوتی، امام حاکم ہوتے، اللہ کی طرف سے حکومت اسلامی کو سنبھالتے، اور اللہ کے قوانین کو جو قرآن میں ہیں، جو سنت میں ہیں، ان کا اجرا کرتے، اور یہ ہوگا، اللہ نے کہا ہے کہ ایسا ہونا ہے کہ امام آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، پوری دنیا کے اوپر ان کی حکمرانی ہوگی، سب پرچم اسلام ہوگا، اور کوئی بھی باطل حاکم نہیں ہوگا، کوئی ظالم حکمران نہیں ہوگا۔ اب اس وقت کے انتظار میں جو منتظر ہے، اس کی کیفیت مختلف ہونی چاہیے ایک عام آدمی سے۔ مغموم ہونا یا محزون ہونا، یہ صرف فرش ازا کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو امام زمانہ کا چاہنے والا ہے، وہ 8 ربیع الاول کے بعد سے لے کے اگلی محرم تک بھی مغموم اور محزون ہے، اس کے دل میں یہ غم ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ مولا ہمارے درمیان نہیں ہے۔ لیکن مغموم اور محزون ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کے سارے کاموں کو ترک کر دے، انسان اپنی زندگی کو معطل کر دے اور ایک کونے میں بیٹھ کر ہر وقت روتا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن دل کے اندر جب غم زندہ ہوتا ہے تو ہر کچھ وقت کے بعد انسان اس غم کا اظہار کرتا ہے اور اس غم کو تازہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فرش عزا، یہ فرش عزا بچھتی ہے تو غم حسین تازہ، اگر کوئی مجلس میں نہ آئے تو غم کو بھول جائے گا، غم کا اظہار آپ رو کر بھی کرتے ہیں اور غم کی تازگی بار بار ذکر حسین سے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ذکر نہ کرے تو غم کو بھلا دیا جائے گا۔ اس غم کو زندہ رکھنے کے لیے فرش عزا بچھائی جاتی ہے، امام زمانہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ محبت وہ محبت ہے جو دل میں ہونی چاہیے، لیکن البتہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں امام کا عشق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ اگر انسان کسی بھی رشتے کے ساتھ تعلق برقرار نہ کرے تو محبتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پوتا ہو، وہ اپنی دادی سے کبھی ملے نہیں، دادی کی خیر نہ لے، خبر نہ کرے، دادی سے کبھی مسافیہ نہ کرے، ان کے سینے سے نہ لگے، اس کی دادی کبھی اس کو پیار نہ کرے، کوئی رابطہ نہ ہو، تو دادی اور پوتے کے درمیان بھی محبت کا رشتہ ختم ہو جائے گا، باپ بیٹے کے درمیان بھی ختم ہو جائے گا، ماں بیٹے کے درمیان بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، لیکن بعض اوقات دینی پڑتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ فطرتاً انسان محبت کے لیے کوئی نہ کوئی رابطے اور وسیلے کو تلاش کرتا ہے۔ اب دعائے ندبہ کیوں پڑھی جاتی ہے اور کس دن پڑھی جاتی ہے؟ عید کے دنوں میں۔ کہا دعائے ندبہ پڑھو، عیدوں میں پڑھو، عید فطر پہ پڑھو، عید قربان پر پڑھو، اور روزے جمعہ جو مومن کے لیے عید کا دن ہے، جمعے کے دن کو اگر غور کریں، امام زمانہ سے بھی منسوب ہے اور مومن کے لیے یہ عید کا دن بتایا گیا، غسل بھی ہے جمعے کے دن میں، دعائے ندبہ بھی ہے، اور ندبے میں انسان گریا کرتا ہے، ندبہ یعنی نالہ و فریاد کرنا، رونا، بکا کرنا، جب انسان گریا کرتا ہے، روتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے جب عید کا دن آتا ہے، تو آپ کو اپنا وہ چاہنے والا جو آپ کے درمیان نہیں ہوتا ضرور یاد آتا ہے, کیونکہ خوشی کے دن آپ کو نزدیکی, آپ کی بہت قریبی رشتہ دار ضرور یاد آتے ہیں. اگر کوئی مسافر ہے, کہیں گیا ہوا ہے, آپ سے دور ہے, دوسرے شہر میں بیٹھا ہے یا اس دنیا سے چلا گیا ہے, تو اس کی یاد آپ کو ضرور آئے گی کہ جب وہ عید کے دن ہوتا تھا تو ایسا ایسا ہم انجام دیتے تھے, یہ یہ کرتے تھے, کیونکہ خوشی والے دن محبوب کی اور عاشق کی اور چاہنے والوں کی فراق کی یاد ضرور آتی ہے. عام دنوں میں انسان چاہے یاد نہ کرے لیکن خوشی کے دن یاد کرتا ہے. تو جس سے زیادہ تعلق ہے اس کو انسان یاد نہ کرے عید کے دن, امام زمانہ سے ہمارا سب سے گہرا تعلق ہے, اپنے والدین سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ ہم اس بات کا ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو کسی کو اپنے ایمان میں اور یقین میں تجدید کرنی چاہیے کہ ہم اس درجے پر پہنچے کہ جب رسول اللہ قدیر کے موقع پر بیان کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے لوگوں سے اقرار کروایا کہ کیا تم یقین نہیں رکھتے کہ رسول اولا بکم من انفسکم, رسول تمہارے نفوس پر اولویت رکھتے, یعنی تمہارے جان سے زیادہ, تمہارے نفس سے زیادہ رسول کا حق ہے تمہارے اوپر. اور اسی طرح سے امام کا بھی حق ہماری جان سے زیادہ, ہمارے نفس سے زیادہ ہے. تو جس سے اتنی محبت ہے, جس سے اتنا گہرا تعلق ہے, ہم اس کو عید کے دن یاد نہ کریں. جمعے کے دن ندبہ کرنے سے محبت اور عشق میں اضافہ ہوتا ہے, رونے سے امام زمانہ کا عشق اور محبت تازہ ہوتی ہے. اسی لیے غیبت کے زمانے میں اجتماعی دعائیں ندبہ برقرار کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اجتماعی دعائیں ندبہ پڑھیں, کیونکہ جب دعا انسان اجتماع میں کرتا ہے تو اس کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہی مجلس عزا, لوگ کہیں کہ بھائی سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر پڑھ لیں, مجلس عزا کر لیں, مصلے پہ بیٹھے, امام حسین کے مصائب پڑھے اور رو لے اکیلا, ایک آدمی یاد کر لے, اپنی فہرست بنا لے کہ آج اس کے مصائب پڑھنے, کل اس کے مصائب پڑھنے, وہ علیحدہ چیز ہے, وہ علیحدہ معاملہ ہے کہ کرنا چاہیے انسان کو. لیکن جب اجتماع میں بیٹھ کر مجلس کرتے ہیں, سب ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر حسین کو سنتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں, اس مجلس کی زیادہ اہمیت ہے. دعائیں ندبہ کی بھی اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن جب اجتماع ہوتا ہے اور مومنین فریاد کرتے ہیں عین الحسن و عین الحسین, یہ فریادیں, یہ بلند صدائیں تاثیر رکھتی ہیں. ہم اور آپ امام زمانہ کے اجداد کے ظلم کے اوپر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم,
نعرہ حیدری
یا علی,
نعرہ حیدری
یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے اس کا بھی ذکر ہے, فضائل امیر المومنین بھی دعائیں ندبہ میں ہیں, اور آخر میں ہم اپنے امور کی اصلاح کے لیے امام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. ہماری نمازیں ان کے وسیلے سے مقبول ہوں, ہمارے گناہ ان کے وسیلے سے معاف ہوں, ہماری حاجتیں ان کے وسیلے سے پوری ہوں, یہ ساری دعائیں انتہائی اہم دعائیں ہیں. یعنی اپنی دنیا کو بھی ہم ان کے وسیلے سے طلب کرتے ہیں. اور شاید ہو سکتا ہے کسی کو نہ معلوم ہو, یہاں صاحب الزمان امام بارگاہ میں ہر جمعے کو صبح 9 بجے 3 سال سے دعائیں ندبہ کا انعقاد ہوتا ہے. ہر جمعے کو صرف ایام عزا میں جو مجالس کے دن ہیں, 8 ربیع الاول کے بعد سے انشاءاللہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوگا, کیونکہ یہ ہمارا ایک اجتماعی فرض ہے امام زمانہ کی محبت کو بیدار کرنے کے لیے. اب اس کو بھی رخ خلوص کے ساتھ, عشق کے ساتھ دینا چاہیے, اس کو غلط رخ نہیں دینا چاہیے کہ بعض جگہوں پر دعائیں ندبہ بھی منتوں اور مرادوں کی زد میں آ گئی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مشکل حل ہو جائے گی تو ہم دعائیں ندبہ میں جائیں گے یا دعائیں ندبہ کا اہتمام کریں گے. اس میں عشق کے امام مہدی کی خاطر دعائیں ندبہ کرنا ہے. دعائیں ندبہ امام زمانہ کو یاد کرنے کے لیے امام کے فراق میں پڑھنی ہے, اس کو منت و مرادوں کا وسیلہ نہیں بنانا کہ بس ہم اس لیے کر رہے ہیں. جس کی منت مراد ہوئی وہ دعائیں ندبہ کرے گا, جس کی نہیں ہے وہ نہیں کر رہا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں, اچھا فلاں کام کر رہے ہو, تمہاری کیا منت تھی؟ کہ ہر چیز منت کے دائرے میں اگر گھوم رہی ہے تو ہم عشق کی خاطر اور خالصتاً خلوص نیت کے ساتھ اس فراق میں وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. منتیں علیحدہ حیثیت رکھتی ہیں اور اولویت اس کی ہے کہ آپ کس لیے دعائیں ندوہ پڑھیں, امام کے عشق کو بیدار کرنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے. اور نالہ و فریاد یہ ہمارا حق ہے, ہمیں کرنا چاہیے, ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے امام کے فراق میں امام کو یاد کریں. اور آپ اس کی تاثیر بھی جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی کتنی تاثیر ہے, کہ جب ہر جمعے انسان امام زمانہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اور صرف ہر جمعے کو یاد نہیں کرنا, یہ جو جمعے آپ کو یاد دلایا جائے گا وہ جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک کے لیے ایک کلاس ہوتی ہے, یہاں تک کہ پھر دوبارہ آپ کو جمعے والے دن یاد آوری ہوتی ہے, پھر اگلے جمعے تک کے لیے آپ کے لیے یہ یاد آوری باقی رہتی ہے. وہ وسیلہ بنتا ہے اگلے ہفتے تک کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے. جیسے شب جمعہ جب دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے تو ایک شب جمعہ سے لے کے اگلے شب جمعہ تک کے لیے آپ کے لیے ایک آمادگی ہو جاتی. دوسرا کام جو امام کی غیبت میں فریضہ ہے, ذمہ داری ہے اور ہمیں اور آپ کو انجام دینا چاہیے, وہ دعائیں ہیں. یعنی دعائیں ندبہ کے علاوہ, یہ ندبہ میں نے غم کے اظہار کے لیے اور غم مغموم رہنے کے لیے بیان کیا, اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں ان کی بہت اہمیت ہے. جیسے وہ اجل فرجہم, اجل فرجہم یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل کرے. اب اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اجل فرجہم کا مطلب کیا ہے تو اس دعا کا اثر نہیں. درود کے ساتھ جب بھی پڑھیں تو معنی کی طرف توجہ کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے اس کو سمجھ میں آنا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں. اگر توجہ نہیں ہے تو تاثیر بھی پیدا نہیں ہوگی. دعائے سلامتی ہے امام زمانہ, یہ بھی امام کی سلامتی کے لیے دعا ہے جس کو پڑھنا چاہیے. اور بہتر ہے کہ انسان نماز میں قنوت میں بھی پڑھے. اسی طرح سے ہم جو اجتماعی دعائیں کرتے ہیں مجلس کے بعد اجتماعی دعا, اس میں بھی دعائے سلامتی امام زمانہ یہ دعائے فرج ہیں, ان کو پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی انسان اپنے گھروں میں جب اجتماعات کرتا ہے تو بہتر ہے کہ ان دعاؤں کو اجتماعی طور پر پڑھا جائے, تاکہ امام کے فراق میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے مولا جلد ظہور کریں. یہ جو دعائیں ہیں ان کی بہت تاثیر ہے. اور امام نے خود کہا, امام کی توقعات وہ امام کے خطوط ہیں جو انہوں نے غیبت کے دور میں اپنے چاہنے والوں کو, اپنے نائبین کو دیے ہیں, جس میں امام نے بار بار یہ کہا ہے کہ تم میرے غیبت کے دور میں میری ظہور کے لیے, تعجیل کے لیے, ظہور کے تعجیل کے لیے دعائیں کرو. اور اس میں امام نے درود کو بتایا ہے. یہ مفات الجنہ میں شب جمعہ اور یوم جمعہ کے عصر تک کے اعمال میں لکھا ہوا ہے, اجل فرجہم کے ساتھ مکمل درود. بہت سے لوگ آج بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا. یہ جو آیا ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے خود بیان کیا ہے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
اب اجمعین کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہے کہ اجمعین کیوں کہا جاتا ہے. اجمعین غلط نہیں ہے, تاکید کے لیے فرجہم کا مطلب ان سب کا فرج, صرف ایک امام زمانہ کا نہیں بلکہ رجعت کی طرف یہ اشارہ ہے. کیونکہ عقیدہ رجعت شیعت میں ایک اہم ترین عقیدہ ہے کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد باقی ائمہ کی بھی حکومت ہوگی, وہ بھی واپس پلٹ کر آئیں گے. فرجہم اس لیے ہم کہتے ہیں جب امام کا ظہور ہوگا اس کے بعد باقی سب کی بھی آنے کا موقع ملے گا, ان کی بھی حکومتیں ہوں گی. اور اجمعین یعنی سب, اجمعین سب کے لیے ہم یہ ہم کے لیے تاکید ہے. اگر ہم نہیں بھی کہیں اجمعین تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتحاد کے لیے اور ایک ساتھ سب یکساں کہنے کے لیے بہتر ہے فرجہم پہ آپ رک جائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اجل فرجہم کہہ رہے ہیں. اب کچھ لوگ جب خالی اجمعین کہتے ہیں تو پھر یہاں سے اختلاف ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اجمعین کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نہیں کہہ رہے. میں نہیں کہہ رہی غلط ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں, لیکن اگر فرجہم تک بھی کہیں تو بھی صحیح ہے. اس سے یہ ہے کہ سب کا درود ایک جیسا ہوگا, فرجہم تک تو سب لوگ پڑھیں. بعض جگہوں پر ابھی بھی جو ہے لوگوں کے درمیان فرجہم پڑھنے کا رواج نہیں ہے, لیکن جہاں ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ فرجہم اجمعین تک پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ فرجہم پڑھ رہے ہیں. اس لیے سب کو ایک جیسا ہونے کے لیے اگر ہم فرجہم پر آ کر رک جائیں, اجمعین نہ کہیں, اس میں زیادہ بہتر ہے. مصلحت اجتماعی ہے, اجتماعی لحاظ سے مصلحت ہے. عملاً میں خود یہ کام انجام دے رہی تھی لیکن میں نے احساس کیا کہ شاید لوگوں نے اس چیز کو متوجہ نہیں ہوئے اور نہیں سوچا, سوال نہیں کیا کسی نے مجھ سے کہ آپ کیوں نہیں کہتی اجمعین, اس لیے میں نے اس کو وضاحت کرنے کو ضروری سمجھا کہ آپ کے درمیان بیان کر دوں. درود بھیجیے گا محمد والے.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
بس پروردگار عالم نے اپنی آخری حجت کو, امام زمانہ کو بقیت اللہ کہا, بچایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس بقیت اللہ کی خیر و برکت کو ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا. یعنی امام زمانہ سے وہ مستفید ہو سکتا ہے, وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنے ایمان کو کامل کرے گا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, اللہ کے بچائے ہوئے میں بہتری ہے, خیر ہے, نیکی ہے, فلاح ہے اگر تم ایمان لاؤ. جو ایمان لائے گا وہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے فائدہ اٹھائے گا, ان کی خیر و برکت کو پائے گا, اور جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ امام زمانہ کی خیر اور برکت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہم امام کی صدا پر لبیک کہنے والوں میں آگے آگے ہوں گے, اتنی جلدی ہم امام کی صدا پر لبیک کہیں گے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اور بہت زیادہ اس وقت لوگ مختلف چیزوں سے امام کے ظہور کی تیاری کریں, مثلا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہم تلوار رکھیں یا اسلحہ رکھیں یا فوجی ٹریننگ لیں, فنا کام کریں, اس قسم کے سوالات بہت زیادہ سوسائٹی میں اٹھتے ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز ایمان کی تقویت ہے. جتنا انسان اپنے نفس کو پاکیزہ کرے گا اتنا ہم امام کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں. باقی ساری چیزیں سائٹ کی ہیں, ان کی اتنی اہمیت نہیں, حتیٰ دعائیں بھی دوسرے درجے پر ہیں جب تک کہ اگر ہم اندر سے پاک نہ ہوں. اوپر اوپر سے ہم دعائیں ندبہ کرتے رہیں, دعائیں ندبہ میں جاتے رہیں, اور اسی طرح سے ہم دعائیں سلامتی امام زمانہ بھی پڑھتے رہیں, دعائیں فرج بھی پڑھتے رہیں, اجل فرجہم بھی کہتے رہیں, لیکن ہمارے دل پاک نہ ہوں, ہماری روحیں کثیف ہوں, ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں, تو بھی ہماری ان دعاؤں کا فائدہ نہیں ہوگا. جبھی تو نہیں ہو رہا. الاجل الاجل بہت ہے, اجل فرجہم بھی ہے, لیکن امام کا ظہور نہیں ہو رہا کیونکہ ہم اندر سے قلباً پاک و صاف نہیں ہے. قلباً پاک و صاف ہونا سب سے زیادہ اہم کام ہے, اور اس کے لیے ایک نسخہ آیت اللہ بہجت نے بیان کیا ہے. یہ بھی امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کے لیے ایک کام ہے, ہم اپنے علم میں اضافہ کریں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا تھا, ہم کیسے اپنے آپ کو پاکیزہ کریں, کیسے ہم اصلاح نفس کریں, کیسے ہم تربیت نفس کریں, کس طرح ہم اپنی خود سازی کریں. تو آگے بہجت نے کہا تھا کہ ہر روز ایک صفحہ عروج السعادت نامی کتاب جو ملا احمد نراقی کی ہے اس کا ایک صفحہ پڑھ لو. جو شخص روزانہ ایک صفحہ عروج السعادت کا پڑھے گا اس کا مطلب ہے وہ اپنی خود سازی کے لیے تیار ہے, وہ تقوی پرہیزگاری کی منزلیں طے کر رہا ہے, وہ ظہور امام زمانہ کے لیے تیاری کر رہا ہے. روزانہ اگر انسان ایک صفحہ پڑھ لے تو اس کے روح کے اوپر اثر ہوگا, اس کے نفس کے اوپر اثر ہوگا. مولانا کائنات نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو تین طرح سے, تین قسموں میں پیدا کیا. ایک مخلوق پروردگار عالم کی وہ ہے جس کو اللہ نے شہوت اور غضب عطا کیا ہے, وہ حیوان ہے. جانوروں کے پاس شہوت ہے اور غضب ہے. جانور جو چیز جانتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کھانا ہے, پینا ہے, اپنی لذتیں پوری کرنی ہے, اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جانور کو تکلیف پہنچے گی, اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا, اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے گا جو اس کو ناپسندیدہ ہو, تو وہ غضب کا اظہار کرے گا, انتقام لے گا. اگر جانور کو پتھر ماریں گے وہ کاٹے گا, جانور کو تنگ کریں گے وہ بدلہ لے گا, وہ اتنا جانتا ہے. اس کے علاوہ اور اس کی زندگی میں کچھ نہیں ہے. فرشتے اللہ نے خلق کیے, پروردگار عالم نے انہیں شہوت اور غضب نہیں دی, صرف عقل عطا کی. فرشتے اللہ کے مطیع محض ہیں, جس طرح پروردگار عالم چاہتا ہے بس وہی کرتے رہتے ہیں. بہت سارے فرشتے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت لوگ گئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زیارت مقبول کرے, کہ بہت اچھا لگتا ہے اور دل مسرور ہوتا ہے ذکر کر کے, سن کے, یاد کر کے کہ کتنے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے صرف زائرین امام حسین کے لیے, جو حرم امام حسین کے اطراف میں چکر لگاتے رہتے ہیں. جو بھی زائر وہاں جاتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں, حتیٰ فرش ازا کے لیے. یہ ہے جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں کہ جو حدیث قصہ میں شریک ہونے والا ہے, سننے والا ہے, تو فرشتے اس کے اطراف میں گردش کرتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے, لیکن اللہ کا یہ نظام ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت سی جگہوں پر مقرر کیا ہوا ہے, کہ ہماری اپنی زندگی میں کتنی جگہوں کے اوپر فرشتے مددگار ہوتے ہیں ہم نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ وہی کرتے رہتے ہیں جس کے اوپر ان کو مقرر کیا ہے. وہ ایک قدم نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے, تخلف ان کی زندگی میں نہیں ہے. انسان کو خلق کیا, یہ دونوں چیزیں دی, شہوت بھی اور غضب بھی جو حیوان میں ہے, اور عقل بھی عطا کی. عقل, روح, نفس, یہ تین چیزیں جس کے نام مختلف ہیں لیکن ہیں تقریباً ملتی جلتی چیزیں, اس کو ابھی میں بیان نہیں کر رہی, کہ عقل, روح اور نفس انسان کے وجود میں. برائے مہربانی آپ لوگ موبائل سائلنٹ کر لیا کریں, جب بار بار سب کو تکلیف ہوتی ہے, ڈسٹربنس ہوتی ہے, موبائل سائلنٹ رکھیں, سب کے لیے آسانی ہے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انسان کو اللہ نے مختار بنایا کہ وہ جس چیز کو چاہے اپنے اوپر غالب کر لے, یا تو شہوتوں اور غضب کا غلام بن جائے, یا جانور کی مانند ہو جائے, یا پھر یہ کہ وہ اپنی روح کو اتنا تکامل دے کہ اس کی شہوات اور غضب اس کی عقل کے دائرے میں ہو, عقل کے سائے میں ہو. جس شہوت اور غضب پر اللہ راضی ہو وہ شہوت اور غضب کو حاصل کرے, کہ شہوت اور غضب بھی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں انسان کے اندر, اور اگر اصلاً یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو انسان کی زندگی معطل ہو جاتی. ان کا کم ہونا بھی مصیبت ہے, ان کا زیادہ ہونا بھی مصیبت ہے. ان کو لمٹ میں رکھنا, اعتدال میں رکھنا, یہ نفس کا کمال ہے, کہ انسان اعتدال میں رکھتے ہوئے اپنی شہوتوں کو اور غضب کو زندگی گزارے اور عقل کو ان کے اوپر حاکم رکھے. کیونکہ اگر شہوت نہ ہوتی تو انسان کھانا نہ کھاتا, شہوت نہ ہوتی تو انسان بچے دار نہ ہوتا, شہوت نہ ہوتی تو کوئی اپنا گھر نہیں بناتا, شہوت نہ ہوتی تو انسان ترقی نہیں کرتا, کماتا نہیں, اپنے لیے صفائی ستھرائی کے انتظامات نہ کرتا. یہ سب جو انسان اپنی زندگی میں نعمتیں حاصل کرتا ہے شہوات کی وجہ سے. لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شہوتوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ہم و غام شہوت پرستی ہوتا ہے, کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھا اچھا کھانا کھا لیں. ان کو یہ پتہ ہوگا کہ شہر میں اچھے ریسٹورینٹس کہاں ہیں, کون سی جگہ کی بریانی اچھی ہوتی ہے, فلاں جگہ کے پائے اچھے ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں یہی معلومات ہوتی ہیں. لیکن اگر ان سے پوچھ لیں قرآن کیسے پڑھتے ہیں, تجوید کے کیا قوانین ہیں, احکام کیا ہیں, وضو کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, وہ نہیں بتا سکیں گے, کیونکہ انہوں نے زندگی میں بس یہی کرنا ہے. غضب اللہ کے لیے نہیں ہے, غضب ہے اپنے لیے, نفس کی خاطر ہے. اس وقت غضب ناک ہوں گے جب ان کو اچھا کھانا نہ ملے, اس وقت غضب ناک ہوں گے جب ان کو اچھے کپڑے نہ ملے, اس وقت غضب ناک ہوں گے جب ان کی مرضی کے مطابق دوسرے نہ چلے. لیکن اگر کسی کو بے دین کو دیکھ لیں, ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا, کہ کوئی سربرہنہ ہے, بے پردہ ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی تہمت لگا رہا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا. غضب ہے تو اپنی شہوتوں اور اپنی خواہشات کے لیے, اللہ کی خاطر غضب نہیں ہے. مومن کا غضب, اس کی شہوت اللہ کے لیے ہوتی ہے, ساری چیزیں عقل کے دائرے میں ہوتی ہیں. مومن جب ایمان حاصل کرتا ہے اس کی روح میں ترقی آتی ہے. پروردگار عالم نے زندگی میں ہمارے لیے بہت سی نعمتیں عطا کی, بس مولا نے کہا کہ اگر انسان کی عقل غالب ہو جائے تو وہ اشرف المخلوقات ہے. ہر انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں اشرف المخلوقات ہوں, اشرف المخلوقات بننے کی قوت انسان میں, بالقوا ہم سب اشرف المخلوقات ہیں, لیکن جس کی روح ترقی کرتی ہے وہ اشرف المخلوقات. اور اگر کسی نے اپنے نفس کے ہاتھوں, شہوات اور غضب کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا, روح اس کی فرسودہ ہو گئی, روح اس کی بیمار ہو گئی, روح اس کی کمزور ہو گئی, تو ایسے انسان کے لیے قرآن کریم کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ پستر ہیں، ان سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، کیونکہ جانور کے پاس تو عقل نہیں تھی، انسان کے پاس تو عقل تھی، اس نے اس کو استعمال نہیں کیا. امام زمانہ کا سچا سپاہی وہ ہے جو اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو تربیت کرے، روزانہ سوچے کہ میرے اندر کیا برائی ہے اور مجھے کس برائی کو ختم کرنا ہے. جتنا ہم پاکیزہ ہوں گے اتنا ہم امام کے قریب ہوں گے. بعض جگہوں پہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مجالس پڑھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا، یہ ایک نقطہ اس میں سے یہاں ذکر کر رہی ہوں، کہ حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، وہ نبی ہیں جن کے اوپر کتاب بھی آئی، نبی برحق تھے. قرآن کریم میں کتنا ذکر حضرت عیسیٰ کا، مختلف صورتوں میں حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا، اور ان کا دین دین حق تھا، دین اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، جتنی عیسائیت پھیلی ہے وہ ساری عیسائیت حضرت عیسیٰ کے بعد پھیلی ہے. جب عیسائیوں کی، یعنی وہ لوگ جو بعد میں عیسائی بنے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق جنہوں نے انجیل لکھی ہے، کہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر ٹانگ دیا گیا، ان کے عقیدے کے مطابق عیسائیت وہ دین ہے جو بعد میں پھیلی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ کو اس وقت کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ کے، لیکن انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کا آخری وقت میں ساتھ نہیں دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. اچھا، یہ جو 12 حواری تھے یہ پاک و پاکیزہ لوگ تھے، لیکن ان کے بھی دین اور ان کے ایمان، ان کا یقین اتنا قوی نہیں تھا کہ وہ اپنے نبی کا ساتھ دیتے. یہ تاریخ ہمارے لیے عبرت ہے. امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والے 18,000 جو مستند ہیں، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو، کئی لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے تیار تھے، لیکن جب جان کا معاملہ آیا تو پیچھے ہٹ گئے. آج بھی وہی مشکل ہے، آج بھی وہی مصیبت ہے، آج بھی وہی پریشانی ہے. کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نمازی تھے، روزہ رکھنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، وہ لوگ تھے جو دین کے اوپر عمل کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ دین کی کوئی چیز لوگوں کے درمیان نہیں تھی، لیکن ان کے ایمان مضبوط نہیں تھے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے امام کی نصرت کی اور ایمان میں افزائش کی. امام کا ایک نام غریق ہے، یعنی قرض خواہ. امام طلب کرتے ہیں ہم سے، جیسے کسی نے کسی سے قرض لیا ہو، اور جس کا قرض لیا ہوتا ہے، جس کے پیسے ہوتے ہیں، وہ منتظر ہوتا ہے کہ اس کو کبھی پیسے واپس ملیں، قرض خواہ ہوتا ہے. امام زمانہ قرض خواہ کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سے فرائض ذمہ داریاں ان کے چاہنے والوں کی گردنوں پر ہیں جو انہیں دینی چاہیے. امام کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. آئمہ اطہار تو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اگر وہ مٹی کو اٹھائیں سونا بدل جائے، سونے میں تبدیل ہو جائے. آئمہ اطہار کا اور خود زمانے کے امام کا یہ واقعہ ہے. عرفات میں امام کی زیارت لوگ کرتے ہیں، حج کے موقع پر منا میں کرتے ہیں، کوئی مکہ میں کرتا ہے، کوئی مدینہ میں کرتا ہے. شیخ کلینی نے واقعہ لکھا ہے جو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب احسن المقال میں بھی لکھا ہے، ان سے نقل کیا ہے شیخ کلینی سے، کہ عرفات کے میدان میں دو افراد مدائن کے بیٹھے ہوئے تھے، عجائب معجزات لکھے انہوں نے، اس میں پہلا ہی معجزہ یہی ہے. عرفات کے میدان میں دو حاجی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے نزدیک میں ایک جوان بیٹھا ہوا ہے جو بہت زیادہ درخشندہ چہرے والا ہے، اس کے پیر میں زرد چپل ہے اور احرام کی حالت میں ہے. یہ لوگ اپنی باتیں کر رہے تھے کہ ایک فقیر آیا اور ان سے سوال کیا اس فقیر نے، تو انہوں نے اس کو رد کر دیا. وہی فقیر اس جوان کے پاس گیا اور اس نے اپنی ہتھیلی کو پھیلائی، اپنا سوال کیا، انہوں نے دیکھا کہ اس جوان نے فرش سے، زمین سے مٹی اٹھائی اور اس فقیر کے ہاتھ میں ڈال دی، اور فقیر نے بہت دعائیں دیں، اور تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جوان غائب ہو گیا. پھر ہم نے اس فقیر کے پاس جا کر اس سے سوال کیا کہ اس جوان نے تمہیں کیا دیا تھا جو تم نے اتنا شکریہ ادا کیا. تو فقیر نے اپنی مٹھی کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مٹی کی مانند، جیسے مٹی میں ریت ہوتی ہے، سونے کی مٹی ہے، سونے کی مٹی ان کو ہاتھ میں نظر آئی. تو اس وقت وہ سمجھ گئے کہ یہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف سے دور ہو جائے.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
تو امام تو اگر چاہیں پوری زمین کی مٹی کو اٹھائیں اور وہ سونا بن جائے, ان کو ہماری کسی چیز کی ویسے ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فرشناس ہوں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں. اسے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض ہمارے ذمے رکھے ہیں. مثال کے طور پر جو والدین بہت مالدار ہوتے ہیں, جن کے پاس بینک بیلنس ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, کیا ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے اولاد ان کے لیے کوئی چیز لے کر آئے؟ لیکن جب اولاد اپنے پاس سے, چاہے وہ فقیر ہو غریب ہو, اس کی آمدنی کم ہو, وہ اس محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ کہ میں اپنے والدین کے لیے کچھ کروں, ان کے لیے کچھ لے کر جاؤں اور خالی ہاتھ نہ آئے اور کچھ لے کر آئے, اس کی قدر و قیمت علیحدہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ضرورت ہے اس کے مال کی, یہ محبت اور عشق کا رشتہ ہے. امام کے حق ہماری گردن پر ہے. اگر کوئی فرض شناس ہوگا تو خمس ضرور نکالے گا, لیکن جو فرض شناس نہیں ہے وہ خمس میں اگر نہیں ادا کر رہا واجب ہے, اس کا مطلب ہے امام کے مال میں چوری کر رہا ہے, امام کے مال کو غصب کر رہا ہے. اور اتنا اہم مسئلہ ہے خمس کا کہ اگر کسی نے خمس جو اس کے پر واجب تھا ادا نہیں کیا تو غیر مخمس مال, مخمس وہ مال ہوتا ہے جس کا خمس دیا گیا, اور غیر مخمس مال یعنی وہ مال جس کا خمس نہیں دیا گیا, اس سے اگر اس نے نماز پڑھی ہے, لباس بنایا, نماز پڑھی, نماز باطل, اس سے اس نے کھانا کھایا, وہ مال اس کا حلال نہیں ہے, وہ مال حرام ہو جائے گا. اس سے اس نے گھر بنایا, اس گھر کی وہ تاثیر نہیں جو مال حلال کی ہوتی ہے, مال حرام سمجھا جائے گا. خمس کی اتنی اہمیت. اور ایک مرتبہ ایک واقعہ شیخ کلینی نے ہی نقل کیا ہے اپنی کتاب میں امام کے چاہنے والوں کے لیے, کہ ناصر الدولہ جو بادشاہ تھا, اور حسن بن ناصر الدولہ سے یہ نقل کیا ہے واقعہ, کہ اس کی محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک امام کا چاہنے والا وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ امام کے حوالے سے لوگ بدگوئیاں کر رہے ہیں, زیارت ناحیہ کے حوالے سے, اسی طرح سے امام کی غیبت کے حوالے سے. آج بھی کچھ ہیں ایسے لوگ, مثلا کچھ شش امامی ہیں جو چھ اماموں کو مانتے ہیں اور امام زمانہ کو نہیں مانتے, اور شیعوں کے عقیدے کے لیے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کہہ رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں. اس دور میں بھی تھے ایسے لوگ. یا غیبت کا زمانہ جس میں یہ کہا گیا, چھٹے امام کی روایت ہے کہ لوگوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے اور وہ امام کی غیبت میں متردد ہو جائیں گے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے, پہلے تو سوچتے ہوں گے امام کی غیبت کے بارے میں, آہستہ آہستہ تردید کا بھی شکار ہو جائیں گے. جب وقت زیادہ گزر جاتا ہے تو عقائد میں تحریفات آنا شروع ہو جاتی. بس وہاں پر کچھ لوگ بدگوئیاں کر رہے تھے. حسن کے چچا حسین نام کر کے ایک شخص وہ داخل ہوا اس محفل میں, اور جب اس نے دیکھا کہ اس طرح کی بدگوئیاں ہو رہی ہیں امام کے حوالے سے, خمس کے اوپر بھی لوگ آج بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے کہ مولانا حضرات نے ایجاد کر لیا, خمس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اس قسم کی باتیں ہیں, مراجعین کا یہ بزنس بن گیا ہے, یہ ساری باتیں سننے میں ہر دور میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. جب لوگ کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے تو اس عمل کے خلاف کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتے. پردے کے خلاف بھی لوگ کہہ رہے ہیں, قرآن میں صریح لکھا ہوا ہے کہ پھر بھی پردے کے خلاف بولنے والے موجود ہیں. جب ایمان کمزور ہوتے تو انسان ہر چیز کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہا ہوتا ہے. بس وہ شخص داخل ہوا جو حسن کا چچا تھا, ان کا نام حسین تھا, اور اس نے جب یہ گفتگو سنی تو لوگوں کو ٹوکا اور کہا کہ ایک زمانہ ایسا تھا میں بھی امام زمانہ کے حوالے سے زیادہ پکے عقیدے کا نہیں تھا, لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے جب قم کا حکمران بنایا گیا, یہ حاکم بنا تھا اور شہر قم میں بحیثیت حاکم جا رہا تھا, اپنی فوج لے کر گیا تھا. اس وقت کہتا ہے کہ اس وقت قم کی حالت یہ تھی کہ قم کے لوگ, قم کے رہنے والے ہر حاکم کے ساتھ جنگ لڑتے تھے اور کسی بھی خلیفہ کو, حاکم کو قبول نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ بار بار ان کے خلفاء تبدیل ہو رہے تھے. اب یہ بھی اپنی فوج لے کر قم کے شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا, راستے میں ایک شکار اس کو ملا اور ایک مقام پر نہر نظر آئی, شکار نہر میں گھسا, پیچھے پیچھے شکار کے ساتھ یہ بھی نہر کے اندر چلے گئے, یہاں تک کہ نہر وسیع ہوتی چلی گئی اور یہ اندر داخل ہوتے گئے. ورنہ ویسے عام طور پر ظاہر انسان نہر میں ڈوب جائے گا, لیکن ان کے لیے یہ ایک عجیب سی بات تھی. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش ہستی جن کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں وہ اس کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے میرا کوئی احترام نہیں کیا، مجھے خلیفہ نہیں مانا، میری عزت نہیں کی، بلکہ مذمت کے ساتھ میرا نام لیا اور کہا کہ تم کیوں زمانے کے امام کا استہزاء کرتے ہو اور کیوں تم خمس نہیں نکالتے ہو جو تمہارے اوپر واجب ہے. امام نے ان دو باتوں کے لیے کہا کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہے، درود بھیجے گا محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم،
اور یہ کہا کہ تم اپنے سفر پہ جاؤ اور سلامتی کے ساتھ جاؤ. یہ دعا اس کو بعد میں دی، تحدید بھی کی، مذمت بھی کی اور ایک دعا بھی دی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب میں قوم میں داخل ہو رہا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ جنگ ہوگی، لیکن وہاں کے لوگوں نے غیر متوقع استقبال کیا، میرے ہاتھوں کو چوما اور مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے عقیدے کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اگر کوئی خلیفہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہوتا تو ہم اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ میرے سپرد انہوں نے سب چیزوں کو سونپ دیا کہ آپ اچھے طریقے سے انتظام کریں اور جس طرح سے چاہیں گے آپ حکومت کریں گے، یہاں تک کہ ان کی حکومت شروع ہو گئی شہر قم کے اوپر اور یہ بھول گئے کہ امام سے کیا کہا تھا. اس وقت امام سے کہا کہ سمعن و طاعتن، یعنی جو کچھ میں نے سنا ہے، جو آپ نے کہا ہے میں اس کے اوپر عمل کروں گا، اور جب وہاں پہنچے تو اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے. یہ چیز انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، منت مان کے لوگ بھول جاتے ہیں، وعدے کر کے بھول جاتے ہیں، جب ایک جگہ سے اٹھتے ہیں عہد کرتے ہیں ہم اب یہ کام کریں گے، اس کے بعد پھر زندگی میں مست ہو جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم غیبت نہیں کریں گے، پھر کہیں غیبت سنتے ہیں ساتھ میں مل جاتے ہیں، سوچتے ہیں اب تہمت نہیں لگائیں گے، پھر کبھی ایسا موقع آتا ہے پھر دوسروں پر تہمتیں لگا دیتے ہیں، سوچتے ہیں اب سادگی سے زندگی بسر کریں گے اور پھر جب عمل میں آتے ہیں تو پھر سادگی وادگی سب ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ مشکل ہے جو ہر انسان کے ساتھ، اور شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے. بس بھول گئے، یاد نہیں رہا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ان سے ان کا ہدا چھین لیا گیا اور یہ بغداد میں آ گئے. تو جو بھی ان کے پاس مال وال تھا وہ سب مال لے کر یہ بغداد میں آئے. وہاں پر ان کے پاس امام کے ایک نائب امروی، عثمان امروی، جو امام کے نواب اربعہ میں سے ہے، ایک دن ان کی ملاقات کے لیے آئے اور وہ بیٹھے رہے جب تک کہ باقی لوگ چلے نہیں گئے. اور جب سب چلے گئے تو انہوں نے ان سے کہا، حسین سے کہا، کہ امام سے کیا ہوا، اس بزرگ سے کیا ہوا وعدہ تم بھول گئے، وہ باتیں یاد نہیں رہی. ایک دم سے ان کو خیال آیا کہ میں نے کیا کہا تھا. اب دیکھیے، نگاہوں سے دیکھ کر امام سامنے آ جائیں تب بھی انسان بھول جاتے ہیں، بھولے تھے لوگ، امام حسین سامنے کھڑے تھے. بار بار جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں، کبھی اس مت سوچیے کیونکہ ہم امام کو نہیں دیکھ رہے اس لیے ایسا ہے. جو امام کو نہیں دیکھ رہا اور اپنا ایمان بچائے ہوئے، اس کا اس پر رسول اللہ کا سلام. نبی اکرم نے کہا میرا سلام ہو ان پر، وہ میرے اصحاب ہیں، وہ میرے بھائی ہیں. رسول اللہ کے دور کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے بھائی ہو گئے، ہم تو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے. نبی اکرم نے کہا ان کا درجہ بہت بلند ہے کیونکہ وہ اپنے امام کو دیکھیں گے نہیں. دیکھنے والے بھی بھلا سکتے ہیں، دیکھنے والے ساتھ رہنے والے بے معرفت ہو سکتے ہیں. معرفت کے لیے زمان کیا اور مکان کا قرب نہیں چاہیے ہوتا. معرفت کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم دور ہیں، ہم یہاں ہیں، بہانے نہیں. سلمان فارسی کو بھی توفیق مل گئی، اور سلمان فارسی بہت مشقت کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچے تھے، اور بہت سارے ایسے اصحاب کربلا ہیں. اور ویسے کرنی کا واقعہ بھی ہے، سب کے ذہنوں میں سب چیزیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے نگاہوں سے، با معرفت ہے. بس جب اس کو یاد آیا اس نے خمس نکال دیا، لیکن وہ بھول گیا تھا. عزاداران امام، یہ فرش عزا، ذکر امام زمانہ، چہلوں گرات ہے، گرات بھی کم نہیں ہے غم میں شب عاشور سے، شام غریبہ سے. ہمارا یقین ہے، اعتقاد ہے ہمیں کہ امام زمانہ فرش عزا پر آتے ہیں، وہاں تشریف لاتے ہیں، عزاداران امام، خصوصاً اربعین کی شب کے حوالے سے کہوں کہ نہ یہ شام غریبہ سے نہ شب عاشور سے کم ہے، کیونکہ اربعین کے موقع پر تمام ارواح انبیاء، ارواح معصومین، جناب سیدہ مولا کائنات علی مرتضی، رسول اللہ جناب ابراہیم و اسماعیل اول العزم پیغمبر کربلا میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ متفق کہ وہ آ کر وہاں پر مرثیہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اربعین کے موقع پر زائرین کے لیے بھی کہا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، بہت سے زائر کربلا میں موجود ہیں، پوری دنیا سے گئے ہیں، خدا وندہ میں بھی ایسی شب اربعین اور یوم اربعین نصیب فرما کہ ہم کربلا میں ہوں، امام حسین کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت اربعین پڑھ سکے. مولا امام زمانہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے زیارت اربعین پڑھ، بے شک مولا وہاں بھی ہوگی، اور کائنات میں جہاں بھی فرش عذاب اچھی ہوگی، زمانے کے امام پرسہ لینے آئیں گے، شہزادی فاطمہ پرسہ لینے آئیں گے. عزاداران امام، جب اسیروں کو رہائی ملی تھی، روایت کہتی ہے یزید شکست کھا چکا تھا بی بی زینب اور سید سجاد کے خطبوں کے آگے، ان کے تقوی پرہیزگاری کے آگے ہار چکا تھا، اور اس وقت شام کے لوگ آ کر یزید سے کہتے تھے کہ اے یزید، تو نے بہت ظلم کیا ہے، تو نے بہت خطا کی ہے، تو نے کن لوگوں کو اسیر کیا ہے. عزاداران امام، یزید نے اپنی باتوں کو تبدیل کیا اور سید سجاد کو بلا کر یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کے بابا کا قتل نہیں کیا تھا، یہ ابن مرجانہ تھا جس نے حکم قتل حسین دیا تھا، اور اپنے گناہوں نے جرم کے اوپر پردے ڈالنا چاہتا ہے. پھر کہتا ہے کہ میں آپ کی تین حاجتیں پوری کروں گا، آپ اپنی حاجات کو بیان کریں. سید سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کروں گا. پھوپھی کے پاس آئے، بی بی زینب نے کہا اے سید سجاد، میں نے اب تک اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، اب تک عزاداری برپا نہیں کی. یزید سے کہا ہمارے لیے ایک مقام مقرر کر دے جہاں ہم بھائی کا ماتم کر سکے، حسین اور شہداء کربلا پر رو سکے. اور سید سجاد بی بی سے مشورہ کر کر آئے، یزید سے کہا میری تین فرمائشیں ہیں، پہلی بات تو مولا نے کہی کہ ہمارے لیے ایک گھر مقرر کر دیا جائے. پھر امام نے کہا یزید میرے بابا کے سر کو مجھے دکھا دو. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے وہ لوٹا ہوا مال واپس لوٹا دو جو شام غریبہ بیویوں کے خیموں سے لوٹا گیا تھا، جس میں میری دادی کا بنا ہوا پیراہن تھا، چرخہ تھا، جناب سیدہ کی تسبیح تھی، علی اصغر کا جھولا تھا، بیویوں کی چادریں تھی، جناب سیدہ کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا تھا. یہ تمام تبرکات امام نے طلب کیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو ان بیویوں کو، اسیروں کو کسی معتبر اور شریف شخص کے ہاتھوں مدینہ واپس لوٹا دو. عزاداروں، یزید نے کہا میں سر کو نہیں دے سکتا ہوں، خوب آ دے سکتا ہوں اور کئی برابر قیمت ان مال کی دے سکتا ہوں جو لوٹے گئے تھے. اور ہاں، آپ کے قتل کا جو معاملہ ہے، میں آپ کو قتل نہیں کروانا چاہتا، آپ ان اسیروں کے ساتھ مدینہ واپس جائیے گا. یہ بھی کہا اگر یہاں رکنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ شام میں رک جائیں. سید سجاد نے کہا ہمیں رہائی چاہیے، ہم واپس جائیں گے. ایک ہفتے کے لیے عذاب برپا ہوئی. عزاداروں، جب لفظ خوبہا جناب ام کلثوم نے سنا تو بی بی ام کلثوم تڑپ گئی، اور یزید کو مخاطب کر کے کہے ملعون، کیا تو میرے بھائی کا خوبا دے گا؟ اور اگر تو کائنات کی ساری دولت لے آئے تو ابھی حسین کے خون کے ایک قطرے کا معاوضہ نہیں دے سکتا. یزید نے ریشمی کپڑوں کو پھیلا کر سونے اور چاندی کے سکے اس پر ڈھیر کر دیے. سید سجاد نے شام کے فقرا یتیموں میں وہ سکے بانٹ دیے، ایک سکہ بھی قبول نہیں کیا. عزاداروں، بس ماتم ہوا، قافلے کو رہائی ملی. آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ رویوں میں اربعین بیویاں کربلا میں داخل ہو گئی تھی، لیکن تھوڑا سا ذکر رہائی کا ضرور کروں گی کہ جب رہا ہوئے تو یزید نے بشیر ابن جزلم کو حکم دیا، اس قافلے کو ایسے لے کر جانا کہ کہیں پر انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں ٹھہرا کر لے کر جانا، جب کسی کو پیاس لگے تو اسے پانی پلانا، بھوک لگے تو اسے کھانا کھلانا، جہاں سے آیا ہو وہاں کاروان روکنا، اونٹوں پر محملیں بھی ہیں، پردے کا اہتمام بھی ہے، جس گھر میں بیویوں کو ماتم کروایا گیا وہاں پر فرش بھی تھا، وہاں چراغ بھی تھا، روشنی بھی تھی، مٹکوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی تھا۔ عزاداروں، ہمارا دل تڑپ کر کہتا ہے اب یہ ساری نعمتیں، لیکن اب حسین نہیں، اب علی اکبر نہیں، اب قاسم نہیں، اب عباس ایسا بھائی نہیں، محلوں میں پردہ ہے لیکن پردے کے نگہ بانی حفاظت کرنے والا عباس ایسا بھائی نہیں، زینب کو ہر لمحے، بیوی ام رباب کو ہر لمحے ان ہستیوں کی یاد آئی ہوگی جو اب جدا ہو گئی، جب سکینہ نے اس مٹکے سے ٹھنڈا پانی پیا ہوگا تو ننا علی اصغر یاد آیا ہوگا۔ عزاداروں، بیوی سکینہ نہیں ہے، ان یتیموں نے، ان بچوں نے جو اس جگہ پر پانی پی رہے ہیں، امام باقر نے پانی پیا ہوگا تو انہیں سکینہ کی یاد آئی ہوگی، علی اصغر کی یاد آئی ہوگی۔ عزاداروں، پرسا دینا ہے اربعین کا، اربعین کے شہداء کا، ایک ایک کا پرسا دینا ہے، 72 شہداء کا پرسا۔ ہم جناب سیدہ سے کہتے ہیں بی بی پرسا قبول کیجئے، بی بی پرسا قبول کیجئے اس مظلوم امام کو، جو پیاسا بھی تھا، جو تنہا بھی تھا، جو غریب بھی تھا، بی بی پرسا قبول کیجئے اس عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، جس کے لیے روایت مشہور ہے کہ جناب سیدہ محشر میں غازی عباس کے دو بازوؤں کے ساتھ شفاعت کریں گی۔ عزاداروں، پرسا دیجئے شہزاد قاسم کا، جن کی زندگی میں ان کا لاشا پامال ہو گیا، علی اکبر کا 18 سالہ جوان کا پرسا، ششماہ علی اصغر کا پرسا۔ روایت کہتی ہے یوم اربعین امام حسین کے صحابی، وہ جو صحابی رسول بھی ہے، صحابی امام سجاد و امام باقر بھی، جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کی زمین پر پہنچے، نہر فرات سے غسل کیا، اپنے بدن پر خوشبو لگائی، اور عطیہ کوفی ان کے غلام تھے، جابر کی آنکھیں جا چکی ہیں، نابینا صحابی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ عطیہ سے کہا مجھے قبر مولا پر لے چلو، عطیہ دیکھ سکتے اس سختی کو پڑھا جو امام سید سجاد لکھ کر گئے تھے، امام نے لکھا تھا حاضر قبر حسین ابن علی قتل اچانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا۔ امام کی قبر پر جابر آئے، جابر نے 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، غش کھا کر گر گئے۔ پھر کہتے ہیں مولا آج آپ کا ساتھی، آپ کا دوست آپ کو پکارا ہے، آپ جواب نہیں دے رہے، ہاں مولا آپ کا سر تن سے جدا ہے، گردن کی رگیں کٹ چکی ہے، آپ اپنے ساتھی کا جواب نہیں دے رہے۔ عزاداروں، پرسا دیجئے کہ جب سید سجاد جابر سے ملاقات کرتے ہیں، یہ پہلا موقع ہے جب امام سجاد کو کوئی ایسا فرد، کوئی ایسی ہستی میں جس سے مولا اپنے مصائب کو بیان کر سکتے ہیں، اب تک امام یا بیواؤں کو سنبھال رہے ہیں، یتیم بچوں کو سنبھال، ان بیویوں کو سہارا دے رہے ہیں، یہ جابر صحابی رسول ہے، صحابی امام حسین ہے، جابر کے سینے سے لگے مولا سجاد، اور امام نے بیان کرنا شروع کیے، اے جابر یہی وہ زمین ہے جہاں دو محرم کو قافلہ آیا تھا، اس مقام جابر، یہی وہ نہر فرات ہے جو جانوروں کے لیے، نجس جانوروں کے لیے، دشمنوں کے لیے آزاد تھی. سب اس سے پانی پی رہے تھے، اس کے پانی پر بندش تھی، تو ہمارے لیے، آل رسول کے لیے. عزادار امام نے ایک ایک مصیبت کو بیان کیا. جابر یہی وہ زمین ہے جہاں ابو عباس کے بازو کٹے، یہی وہ زمین ہے جہاں میرے بابا کے خشک گلے پر شبر کا کند خنجر چلا. عزاداروں امام پرسا دے رہے ہیں، پرسا لے رہے ہیں، جابر امام کو تسلی دے رہے ہیں. آج یوم اربعین کی شب ہے، اس شب اربعین بی بی سیدہ ہم سے پرسا قبول کیجئے. اصحاب حسین کا، اولاد حسین کا، سید الشہداء کا پرسا.